Abu Zar, Sibghatullah, and Mahad. Inshallah, make your way towards the minbar. And this is our HIFS program. Well, these are students from the HIFS program, mashallah. And Maulana Ahmed is their teacher. Mashallah, their tajweed is exceptional. All brothers are requested to make dua that Allah subhanahu wa ta'ala grant them the tawfiq, and Allah subhanahu wa ta'ala grant them the ability to complete the Quran. So inshallah, Ka'ab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم.
ما شاء الله. اللهم زد فزد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئة وهو حصير صدق الله العظيم.
MashaAllah, excellent recitation by our students who are in the HIFS program. InshaAllah, I will call on Qari Nu'man to do Tilawat of the Qur'an. Tilawat of the Qur'an, this is just to listen to the Qur'an. This carries great reward and great merit. We should listen attentively and we should make dua for our students who are participating in this HIFS program. Allah subhanahu wa ta'ala grant them tawfiq to complete, and Allah subhanahu wa ta'ala grant them istiqamat, and Allah subhanahu wa ta'ala make them a means to, inshallah, raise the standards of the Quran. Inshallah, Qari Nu'man.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله كريم مارسل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا معون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم
صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, the Quran is such a thing that it can be recited again and again, the same surah again and again. But one can never become bored of the Quran. And the poet, he puts this in perspective by saying that جَمِيعُ الْكُتُبْ يُدْرِكُ مَنْ قَرَاهَا ميلاد أو فتور أو سآما سوى هذا الكتاب فإن فيه بدايو لا تمل إلى القيامة. The poet says that all books, eventually, irrespective of how many times they are read, even if they may be favorite books, ultimately a person will get bored of them. And those students who are studying the Arabic kitabs, this is exactly what happens, that how much fiqh can one exactly study? You know, how much adab can one study? You know. But when it comes to the Quran, we can read Surah Fatiha again and again. We can contemplate on Surah Fatiha again and again daily, but it's not enough. You know, and Allama Nurshah Kashmiri rahmatullah alayh, he had an eidetic memory, photographic memory, and meaning that he could retain information. And there was a scholar, a Yemeni scholar, he was a hafiz of hadith. A hafiz of hadith is that person who has memorized 100,000 hadith. 100,000 hadith. He was from Yemen. So he came to India to visit the various seminaries there, the Islamic institutes. Ultimately, his travels led him to Deoband. And that day, Allama Nurshah Kashmiri, he was the teacher of Bukhari. And he delivered his dars in Arabic. Exceptional teacher. And when this person, when he listened, he was a hafiz of hadith, when he listened to his dars, he remarked at the end that if I swore today that this man is more knowledgeable than Abu Hanifa, then my oath is not broken. لَوْ حَلَفْتُ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَبِي حَنِيفَ مَا حَنَسْتُ. That if I swore that this person is more knowledgeable than Abu Hanifa, then this, my oath is not broken. When Allama Nurshah Kashmiri rahmatullah, he was a very humble man. When he heard this, he said that how mistaken this person is. Abu Hanifa, you know, where is he and where am I? Now Allama Nurshah Kashmiri, he never became hafiz. He was an exceptional scholar, but he was never a hafiz, because whenever he would begin to recite the Quran, he would start contemplating on the various grammatical rules, the morphology of the Quran, the rhetoric of the Qur'an, the eloquence of the Qur'an. He would marvel on that. So he would never become Hafiz. He never became Hafiz. Allah man warsha Kashmiri. So just to listen to the Qur'an, this in itself, you know, the surahs are read again and again. They are repeated throughout the whole year. But we can never become bored of the Qur'an. So this is a miracle of the Qur'an, that this is one kitab. And this poet, he puts it in perspective, that jami'ul kutub yudriku man qaraha, that all kitabs, the person will find that eventually, I'm bored of it, I'm tired of it, I just can't take it anymore. Siwa hadhal kitab, accept the Qur'an, accept kitabullah. That fa'inna fihi, there are wondrous things, there are amazing things found in the Qur'an, and they will continue, they will not cease until the Day of Judgment. Ajib. Ajib. And sometimes poetry puts things in light. It really explains things. So, having said that, inshallah, I will call upon Maulana Nu'man Sahib, inshallah, and he will recite a naat, inshallah. Sheikh Nu'man.
Un jaisa koi ab tak na hua, un jaisa koi hoga bhi nahi. Un jaisa koi ab tak na hua, un jaisa koi hoga bhi nahi. Qurban mein un pe so ja se surat bhi hasi, sirat bhi hasi. Qurban mein un pe so ja se surat bhi hasi, sirat bhi hasi. Allah, 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 Allah. Unke ek bol ka mol nahi, ya quto zamurrud lalo gohar. Unke ek bol ka mol nahi, ya quto zamurrud lalo gohar. Main unke ek tabassum par, main unke ek tabassum par qurban karun firdaus bari. Allah, 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 Allah. O saaf karun kya unke baya, ye mera qalam, ye meri zabaan. Saaf karun kya unke baya, ye mera qalam, ye meri zabaan. Farmaya hai sach se deeka ne, farmaya hai sach se deeka ne, khulqun ka hai Qur'an mubin. Allah, 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 maqam o martaba hai, اس بات سے اندازہ کر لو کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین. اللہ 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 ہو عام جو اسر حاضر میں گیلانی تعلیمات نبی ہو عام جو اسر گیلانی تعلیمات نبی یہ دنیا جنت بن جائے یہ دنیا جنت بن جائے. اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں یہ دنیا جنت بن جائے. اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ 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 ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. میں سو جا سے ان پر قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی. اللہ 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 چھوٹے نہ جائے پھر میرا سفینہ اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ. چھوٹ نہ جائے پھر میرا سفینہ اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ. جدائی میں تیری تڑپتا ہوں پل پل میرے دل کی دھڑکن نے مچائی ہے ہلچل. جدائی میں تیری تڑپتا ہوں پل پل
دھڑکن نے مچائی ہے ہلچل، یہ دھڑکن میری آقا رک جائے کہیں نہ، یہ دھڑکن میری آقا رک جائے کہیں نہ، اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ، تمنا میرے دل کی پوری ہو یا رب، قبولیت کیا رب آج کی ہو یہ شب، تمنا میرے دل کی پوری ہو یا رب، قبولیت کی ہو یا رب آج کی یہ شب، امتی مدینے کی ہمارا دفینہ، امتی امتی مدینے کی ہمارا دفینہ، اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ، روح میری نکلے گی جو روزے پہ تیرے، جالی تیری ہوگی جو ہاتھوں میں میرے، روح میری نکلے گی جو روزے پہ تیرے، جالی تیری ہوگی جو ہاتھوں میں میرے، تو ہوگا یہ مرنا بھی نو مان کا جینا، تو ہوگا تو ہوگا یہ مرنا بھی نو مان کا جینا، اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ، چھوٹ نہ جائے پھر میرا سفینہ، اس بار تو بلا لو خدا را مدینہ.
صلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیزہ ماؤں بہنوں، دل تو یہ چاہتا تھا کہ ایک نعت اور ہو جاتی، لیکن ادھر حفظ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ انتظامیہ کی کاوشوں کے ساتھ اور اہل علاقہ کی دعاؤں کے ساتھ پچھلے ماہ جنوری کے سٹارٹ میں حفظ کا پروگرام شروع ہوا ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، تو اس میں تقریباً 9 بچے جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ اکثر بچوں نے پہلے کافی پارے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس پروگرام کی بہتری کے لیے الحمدللہ انتظامیہ اور ہمارے والد محترم اور میرے بھائی قاری محمد نعمان صاحب سارے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، تو اس میں جو بچہ ہم سے اس پارہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر کسی بچے نے ایک پارہ حفظ کیا ہے، تو اس میں اس وقت تک وہ دوسرا پارہ نہیں شروع کر سکتا جب تک وہ پہلے پارے کے کچھ مراحل پار نہ کر لے۔ مثال کے طور پر پہلے وہ پارہ بچے کو سنایا جاتا ہے، پھر جب اس کی بغیر مسٹیک کے وہ پارہ سنا دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا میں خود امتحان لیتا ہوں۔ اس امتحان میں اگر وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے اور بغیر مسٹیک کے پارہ سنا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد قاری نعمان صاحب کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، تو قاری نعمان صاحب پھر اس کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کی تجویدی غلطیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ تو پھر ایک آدھے دن کے اندر جب قاری نعمان صاحب اس کا پارہ پاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد والد محترم اس کا امتحان لیتے ہیں بچے کا۔ تو اگر وہ بچہ اس وقت پاس ہو جائے تو اس کا نیا پارہ شروع کروایا جاتا ہے، ورنہ اسی کو دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے۔ تو یہ آج جو بچے ادھر پڑھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کا فیوچر ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس علاقے میں قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس علاقے کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو تو وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم زمین پر رہنے والوں کو آسمان کے اوپر تارے نظر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بچے گھر سے سبق یاد کر کے آتے ہیں، اور اسی طرح کبھی منزل یاد کر کے آتے ہیں، کبھی سبقی یاد کر کے آتے ہیں، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے، تو جن جن گھروں میں جا کر یہ قرآن پڑھتے ہیں، جن کے بچے گھروں میں سبق یاد کر کے آتے ہیں، تو آسمان والوں کے لیے ان کے گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے یہ زمین کے اوپر تارے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچے اپنا تو مستقبل سنوارتے ہی ہیں، لیکن اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان کے لیے بھی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ حفظ کر لیتا ہے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے خاندان میں سے 10 افراد ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت اس بچے کو کہیں گے کہ جاؤ تم ان کو جہنم سے لے کے جنت میں لے آؤ۔ تو آپ سب اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو بہترین لوگ ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر وہ گھر بہترین ہیں، آسمان والوں کو تارے کی مانند نظر آتے ہیں، تیسرے نمبر پر ان کے والدین خوش نصیب ہیں جن کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، چوتھے نمبر پر ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب کی ہوگی ان کو جنت نصیب ہو جائے گی. پانچویں نمبر پر وہ علاقہ والے خوش نصیب ہیں کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس علاقے میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اور ان گناہوں کی جو سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر نازل نہیں فرمائیں گے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس کو جو چلانے والے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور جو انتظامیہ ہیں اور اہل علاقہ ہیں، اللہ پاک ان کو اور زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو محنت ہے ان کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور جو بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کو یہ چاہیے کہ ان کا معمول مکمل تعاون کریں. مثال کے طور پر بچے جب گھر سے آتے ہیں تو آتے ہی ان کو سبق ازبر یاد ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا کہ بچے کو رات کو گھر والے کہیں کہ بیٹا ہمیں اپنا سبق سناؤ جو قاری صاحب نے تمہیں دیا ہے. اگر وہ والدین کو سنا لے گا تو اس کی کچھ غلطیاں اگر رہ بھی گئیں تو وہ فجر کے بعد اٹھے گا، فجر سے پہلے، فجر کے بعد پڑھ لے گا، تو وہ اس کی غلطیاں اس کو یاد ہو جائیں گی. تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ سبق سناتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا. اس کے برعکس اگر وہ پارا بھی ٹھیک سنا رہا ہے اور سبقی بھی ٹھیک سنا رہا ہے لیکن اس کا سبق پاس نہیں ہو رہا، گھر والے اس کے نہیں سنتے، یا کسی وجہ سے وہ بچہ گھر جا کے نہیں پڑھتا، تو اگر اس کا سبق فیل ہو گیا وہ پیچھے سے جتنا مرضی پڑھتا رہے وہ آگے نہیں چل سکتا. تو گھر والوں کے ذمہ صرف یہ بات ہے کہ اس بچے کا سبق یاد کروا کے اس کو بھیجے. تو اگر اس کا سبق چلتا رہے گا، اگر اس کا پارا کوئی کمزور بھی ہے، آج نہیں، کل نہیں، ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، اس کو یاد ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ والدین بھی مکمل ہمارا تعاون کریں گے. تو اور جن حضرات کے بچے قرآن نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے ادھر لے کر کے آئیں گے، ایک سنہری موقع ہے. کیونکہ ادھر صرف حفظ نہیں ہے بلکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچہ جلدی اپنا سبق سبکی اور سپارہ سنا کر فارغ ہو جاتا ہے اس کو میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بھئی آپ کو مشق کروائیں، اس کو تجوید پڑھائی جاتی ہے. اور اسی طرح سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ قاری نعمان صاحب اس کو مشق کروا دیتے ہیں کہ ان کے حروف ٹھیک ہو جائیں، ان کا پڑھنے کا سٹائل ٹھیک ہو جائے، ان کا لہجہ ٹھیک ہو جائے. تو الحمدللہ حفظ کے ساتھ ساتھ باقی جو اس کے لوازمات ہیں، تجوید ہے، سٹائل ہے، تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی محنت جاری ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اور اس پروگرام کو اللہ تادیر قائم و سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد
محمد رسول الله.
Brothers who have finished their salat, they are requested to come close, inshallah. It will be a very important talk.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو اور عزیزو محترمہ بیٹو بیٹیو اور بہنوں یہ ماہ ربیع الاول ہے اس میں سرور کونین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھولی بھٹکی انسانیت کو رشد و ہدایت کی راہ پر لانا جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہے یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ مراتب، وہ فضائل، وہ محاسن اور مناقب عطا فرمائے کہ پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے بعض رسولوں نے آپ کی امت کی فضیلت کو سن کر یہ تمنا ظاہر کی کاش ہم اس نبی آخر الزماں کے امتی ہوتے. آپ اندازہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اس بات کی تمنا ظاہر کی کہ کاش میں اس نبی آخر الزماں کا امتی ہوتا. اسی طرح پر آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل و انصاف کو جاری فرمائیں گے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، بلکہ اس قرآن پاک کی آیت کی توفیق ہے جس میں قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے سب روحوں سے، بلکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ارواح سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا ذکر ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے امتیوں سے بھی یہی وعدہ لیا، ہر نبی کے امتی سے. ظاہر ہے کہ امت میں سب سے اعلیٰ درجہ اور حیثیت نبی کی ہوتی ہے، جب ان سے وعدہ لیا گیا تو امتیوں سے بھی لیا گیا. وعدہ کیا لیا؟ کہ اے میرے پیغمبرو، اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آخر الزماں آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. یہ طالب علم جانتے ہیں لام تقید بنون ثقیلہ ہے، تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے. اللہ نے پھر پوچھا تم وعدہ کرتے ہو؟ اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا، وعدہ کیا. فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں. تو ایک ہمارے ہاں تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، اس کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے آخری پیغمبر کا زمانہ پا لیا تو تم ایمان لاؤ گے. اللہ کو تو پتہ تھا یہ پہلے فوت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو وعدہ لینے کا کیا فائدہ؟ سوال ہے نا، کہ اللہ کو تو کسی اور کی بات ہوتی تو اور تھی، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ وہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کو تو پتہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاتم الانبیاء ہیں، بالکل آخر میں قصر نبوت کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور نبوت کے محل کی آخری اینٹ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کو تو پتہ تھا، تو پھر وعدہ لینے کا کیا فائدہ؟ یہ سوال قائم کیا اور اس کا پھر جواب دیا، صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانا مقصود تھا، حضور کی عظمت، علو شان، رفعت، بلندی، اللہ کے ہاں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بتانا مقصود تھا، کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائیں تو ان کی نبوت چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. اور عملی طور پر آخر زمانے میں اللہ دکھا بھی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتار کر کہ ان وہ آئے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس وعدے کو نبھایا, اپنی نبوت کو نافذ نہیں کریں گے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نافذ کریں گے اور آپ کی شریعت کو کی تنفیذ کریں گے اور اسی کے مطابق احکام جاری کریں گے. تو اس لیے علماء نے بغیر کسی اختلاف کے ایک بات کہی, وہ یہ کہ پوری کائنات کے اندر ساتوں زمینوں میں ساتوں آسمانوں میں جہاں جہاں مخلوقات ہیں ہمارے علم میں ہے یا نہیں, جیسا کہ آپ رب العالمین کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں, پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہ مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ایک عالم ہے, اللہ نے ایسے 40,000 عالم پیدا کیے, جہاں جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے, جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے, اور اللہ کو وحدہ لا شریک جانا جاتا ہے. اللہ کی ذات کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں. تو اس لیے اللہ نے آپ کو جو چیزیں عطا فرمائیں, جو اوصاف عطا فرمائے, جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے, وہ بھی ایسے تھے کہ ان میں کسی صفت کے اندر کوئی اور شریک نہیں. اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہیں, وہ خالق ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا بنایا کہ مخلوق کے اندر ان کا کوئی شریک نہیں. اسی لیے کسی نے کہا کہ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے گئے, جو محسن عطا فرمائے گئے, جو خوبیاں عطا فرمائی گئیں, بے شمار خوبیاں تھیں. ہر پیغمبر اپنی امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے, اور پھر ان میں بعض اولو العزم پیغمبر, بڑی عظمتوں والے پیغمبر, اور ان میں تقریباً کم از کم بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 25 پیغمبر جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا, 25 پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا, اور یوں بھی کہا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک, لوگوں بعض کا ہم نے واقعات کو قرآن میں ذکر کیا, بہت سارے واقعات ہم نے انبیاء علیہ السلام کے قرآن میں ذکر نہیں کیے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے 25 کا اگر ذکر ہوا تو پیغمبر تو اللہ رب العزت نے کتنے بھیجے تھے, کم از کم کم و بیش کہہ لیجیے 125,000 تھے, اور 313 ان 125,000 میں وہ رسول تھے, باقی سارے نبی تھے. رسول وہ ہوتا ہے جن کو نئی شریعت نئی کتاب دے کر بھیجا گیا, نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجنا ضروری نہیں بلکہ وہ بغیر کتاب کے بھی نبی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب والے نبی تھے, ہارون علیہ السلام کتاب والے نبی نہیں تھے, وہ انہی کی کتاب کی اتباع کرتے تھے. یہ اس کی مثال آپ حضرات ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء رسل علیہ السلام بھیجے, آدم علیہ السلام کی خوبیاں, ان کے کمالات, ان کے محاسن اپنی جگہ پر ہیں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات خوبیاں اپنی جگہ پر, اسی طریق سے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام گزرے, ہر پیغمبر کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں, بہت ساری خوبیاں تھیں, لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے اندر ان تمام خوبیوں کو جمع کر دیا. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سب خوبیوں کو اپنے پیغمبر کی ذات میں جمع کر دی. جیسے قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کے ضروری علوم و معارف قرآن میں جمع کر کے آپ پر نازل کر دی. حضرت آدم علیہ السلام کے صحف سے لے کر تورات و انجیل تک جتنی کتابیں, جتنے صحیفے اللہ کی طرف سے اتارے گئے, ان میں جو ہمارے کام کے لیے اللہ کے علم میں ہمارے کام کی چیزیں تھیں، علوم و معارف ضروری تھے، ان سب کو جمع کر کے قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرما دیا. اسی طرح پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک انبیاء علیہم السلام میں جتنے کمالات اللہ نے جمع فرمائے، ان تمام کمالات کو سمیٹ کر آپ کی ذات میں رکھ دیا گیا. اسی کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شاعر نے کہا، آج خوباں ہما دارند تو تنہا دار، وہ خوبیاں جو سب میں پائی جاتی تھی تجھ ایک ذات کے اندر پائی جا رہی. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی. حضرت حسان رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پر کہا تھا، ما ام مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ لوگو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، کمالات، محاسن، خوبیاں اشعار میں ذکر کی ہیں، یوں نہ سمجھنا کہ میرا کوئی کمال ہے یا میرے کلام کا کمال ہے، دیوان کا کمال ہے، اشعار کا کچھ بھی نہیں، بلکہ میں نے آپ کی خوبیاں بیان کر کے اپنی کلام کو قابل تعریف بنا دی. میں نے جو زبان حضور کی مدح سرائی میں مصروف ہو وہ زبان تمام زبانوں سے اعلیٰ، جو قلم حضور کی تعریف لکھ رہا ہو وہ قلم تمام اقلام سے اعلیٰ، اور جو ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہو وہ تمام اذہان سے اعلیٰ و برتر. اسی طرح پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی نقطے کو حل کیا اور فرمایا کہ میں نے کوئی حضور کا، اس لیے کہ تمام حضرات صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے اشعار میں تعریف کی ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ. مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں میں مشہور تھے. آج ان کا دیوان ملتا ہے اور عربی میں ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی اس کے اندر، فرمایا ما ام مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی محمد. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں، کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ عجز سے بنا ہے. عجز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درماندگی، کسی کام کو نہ کر سکنا، عاجز رہ جانا، اس کو کہتے ہیں عجز. تو معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے کروا دیتے ہیں کہ پیچھے قدرت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے پیغمبر، مشت خاک لے کر کافروں کے منہ پر جو آپ نے دے ماری، اس کی وجہ سے وہ آنکھیں ملنے لگ گئے، وقتی طور پر اندھے ہو گئے، آپ نے نہیں، میں نے دے ماری تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، الرمیو پھینکنا ہوتا ہے، آپ نے جو مشت خاک ان کی طرف یوں پھینکی، ہاتھ آپ کا تھا، قدرت ہماری کار فرما تھی. معجزے کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اور معجزہ پیغمبر کی صداقت کے لیے شہادت ہوتی ہے اور اس کی گواہی ہوتی ہے کہ میرا ہی پیغمبر ہے، اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا تو یہ جو کام کر رہا ہے تم بھی کر سکتے تھے، تم نہیں کر سکتے، یہ دلیل ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے دیکھا کہ وہ جناب اتنے بڑے بڑے جادوگر، اتنے بڑے بڑے جادوگر کہ رسیوں کو انہوں نے جادو کیا وہ سانپ نظر آنے لگے، لاٹھیوں چھڑیوں میں انہوں نے جادو کیا وہ سانپ نظر آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ تم بھی لاٹھی پھینک دو، تم بھی لاٹھی پھینک دو. انہوں نے پھینکی، وہ جناب سارے سانپوں کو نکل گئے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے، اللہ میں ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، لا تخف خود ہا و لا تخف، پکڑ لو اس کو، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکڑا تو لاٹھی بن گئی. اب ایسا، وہ تو چونکہ جادوگر تھے سمجھتے تھے، اس فن لطیف کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے رموز کیا ہوتے ہیں، اسرار کیا ہوتے ہیں، اس کے نشے فراز کیا ہوتے ہیں، کیا قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں جادو کے. اس لیے انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا، کہنے لگے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. اگر جادوگر ہوتا تو اس کی یہ جو جادوگری ہے یہ ہمیں ضرور معلوم ہوتی. اس لیے کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی جادوگر تھا ہی نہیں، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. تو انہوں نے فوراً فسجدوا، سارے کے سارے سجدہ، فخروا لہ سجدہ، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ طب یہ نقطہ عروج پر تھا، اس کا بہت عروج تھا، بہت عروج تھا، ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کا، بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نزلے زکام کھانسی کا، زیادہ زیادہ کینسر اور اس قسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہوں گے، لیکن کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرما دیا، اور ساتھ ہی توحید کا سبق بھی دیا کہ کہیں شرک میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں. تو اس لیے وہ فرما کرتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ لوگ ایک بندے کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات، فرما کون ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا مر گیا دفن کرنے کے لیے. فرما رکھو ذرا اس کو، رکھا، کہا قم بإذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو گیا. چار پائی پر جس کو جو بھی شے تھی جس کے اوپر لاد کر اس کو لے جا رہے تھے، اب وہ اس کو سر پر لا کر واپس آ رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزات آ کیے گئے وہ بہت ہی مختصر ہیں، بڑے زبردست ہیں، لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھ لیجیے زمین و آسمان کی ہر جنس اور نو سے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. سورج کا معجزہ، چاند کا معجزہ، بادلوں کا معجزہ، زمین کا معجزہ، جانوروں کا معجزہ، پرندوں کا معجزہ، کھانے کا معجزہ، درختوں کا معجزہ. ایک درخت نے حدیث میں آتا ہے اجازت چاہیے کہ میں، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے پیغمبر کو سجدہ ریز ہو جاؤں، اس کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ نے اجازت دی تو وہ زمین پھاڑ کر حضور کے قدموں میں آ گیا. تو اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر جنس سے معجزہ عطا فرمایا. کوئی ایسی پانی ہو مثال کے طور پر، کھانا ہو، دودھ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، کچھ بھی ہو، اکثر بے الا ماشاء اللہ کوئی چیز ایسی ہوگی، ورنہ ہر جنس سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا. اور جو سب سے بڑا قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ وہ قرآن پاک کا معجزہ، وہ قرآن پاک کا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مناقب، محاسن، خوبیاں، تعریفیں اور قابل تعریف چیزیں اللہ نے آپ کی ذات میں جمع کر دی تھی، اور واقعتاً تمام کمالات آپ کے اندر سمیٹ دیے گئے تھے. اسی طرح پر اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ویسے تو ایک آدھی چیز ہی بیان ہو سکے گی، کوئی چیز آپ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر، ظاہری حسن و جمال لیجئے، اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو جب وہ پھر تذکرہ چھڑتا ہے تو پھر چھوڑنے کو بھی نہیں جی چاہتا. جب کوئی اس قسم کا تذکرہ چھڑتا ہے تو پھر اس کے چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اتنی اس کے اندر طوالت ہوتی ہے، تفصیلات ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرتے رہے، سننے والے چاہتے ہیں کہ ہم سنتے ہی رہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے اتنی ہر صفت کے اندر، ہر خوبی کے اندر اتنی جامعیت اور جاذبیت رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ لیے تھے، اگر میرے پیارے حسن کو دیکھتے، میرے پیارے کے حسن کو دیکھتے اپنے جگر کاٹ لیتے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی تو وہ اپنا جگر کاٹ لیتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا. ایک کتاب ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ لکھی ہے، اشفا اس کا نام ہے، عربی میں تی ملتی ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اتنی گویا برکت رکھی تھی اور اتنی خوشبو رکھی تھی اور آپ کا جسد اتھر سارے کا سارا اتنا معطر تھا کہ اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو کافی دنوں تک خوشبو آتی رہتی تھی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو وہ دیکھتا تھا کس گلی سے خوشبو آ رہی ہے, اسی گلی میں پتہ چلتا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ایک دفعہ خندق کے موقع پر جہاد جاری تھا, ایک نوجوان جس کا نام تھا سعد بن حبہ رضی اللہ عنہ, نوجوان تھے ابھی بالغ ہوئے تھے, نوجوان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ عبادت سمجھ کر کام کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا, ان کو بلایا, فرمایا کہ من انت یا فتح, نوجوان تو کون ہے, کیا نام ہے تیرا؟ مقصد یہ تھا, کہنے لگا جی انا سعد بن حبہ, میرا نام سعد بن حبہ. فرمایا اقترب منی, میرے پاس آ جا. وہ قریب آیا تو حضور نے اس کے کارنامے تھوڑے دیکھے تھے تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, دست شفقت رکھا اور اس کو دعا دی, پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا. بات آئی گئی ہو گئی, بڑا ہوا, شادی ہوئی, اولاد ہوئی, اولاد کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام حبیب رکھا. حبیب بڑا ہوا, اس کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد اس کے بھی اولاد پیدا ہوئی, ایک بچے کا نام ابراہیم رکھا. ابراہیم بڑا ہوا اور ابراہیم جب بڑا ہوا, شادی ہو گئی, اولاد ہوئی, اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا, اس کا نام یوسف رکھا, اور یعقوب رکھا, اس کا نام یعقوب رکھا. اور یعقوب پتہ کون تھے؟ یہ وہ ہیں جن کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جلیل جو قاضی القضات تھے اپنے زمانے میں, ان کی کنیت ابو یوسف ہے اور ان کا نام یعقوب ہے. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تقریباً 177 سال کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پردادا کے سر پر جو ہاتھ پھیرا تھا اس کی آج تک میں برکت محسوس کر رہا ہوں. 177 پونے 200 سال بعد گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ لاجدو برکت ہذہ المسحہ, وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پردادے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اس کی برکت اور اس کی بو اور خوشبو آج تک مجھے محسوس ہو رہی. اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بنایا تھا. آپ کے اوصاف حمیدہ میں ایک آیت میں نے پڑھی تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا, انک لعلی خلق عظیم. یہ ایک سیرت النبی کے اندر ایک بہت بڑا اہم عنوان ہے, اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوبصورتی کو بیان کریں. آپ سے بڑا تو خوبصورت کو ہے نہیں, نہ تھا نہ ہوگا, لیکن اگر ہم میں سے کوئی چاہے کہ آپ کی طرح خوبصورت بن جائے, بن جائے گا, نہیں بن سکتا. تو اس لیے جو آپ کے اخلاق ہیں یا دوسری صفات ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ تم ان چیزوں کو, اخلاق اور ان گویا محامد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی, اپنانے کی کوشش کرو. ہم اپنائیں گے ہمارا اندر بھی روشن ہو جائے گا, ہمارا اندر بھی روشن ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا, چنانچہ اللہ رب العزت نے تو یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی آیت کی تشریحات ہی ہیں یہ, اور یہ تو ہمارا ایمان ہے, قرآن اجمال ہے, حدیث اس کی تفصیل ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تشریح ہے, وہ ناطق, وہ ساکت قرآن ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن تھے لیکن ناطق تھے, بولنے والے تھے, وہ بھی قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا, فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا اگر اخلاق دیکھنا ہو میرے پیغمبر کا تو قرآن پڑھ کر کھولو اور دیکھو، جو قرآن ہے وہی میرے پیغمبر کا اخلاق ہے. کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور ایک اور موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجتا قائم اللیل وصائم النہار او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو اور سارا دن روزہ رکھنے والے کو حاصل ہوتا ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے اور دن کو روزے رکھنے والے کو حاصل ہوتا ہے. حسن اخلاق اللہ نے اس کے اندر ایسا گویا کہ ایسی خوبی رکھی ہے اور ایسی چیز اس کو بنایا. ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُوزَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرمایا قیامت کے دن جب ترازو کے اندر اعمال تلیں گے سب سے زیادہ وزنی چیز وہ کیا ہوگا؟ وہ حسن خلق ہوگا. اس کا زیادہ وزن ہوگا، حسن خلق کا زیادہ وزن ہوگا. بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا. انہوں نے عرض کیا جی ایک عورت ہے وہ رات کو جاگتی رہتی ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور دن کو اکثر و بیشتر روزہ رکھتی ہے، لیکن زبان دراز ہے، پڑوسنے اس سے تنگ ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. اور ایک اور عورت ہے وہ زیادہ نفری عبادات تو نہیں کرتی، فرائض ادا کرتی ہے، کچھ صدقہ خیرات ہمت ہو تو کر دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عورتیں اس سے تنگ نہیں ہیں، کوئی اس سے پریشان نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وہ جو پہلی عورت ہے اس کو تو اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی جہنم میں جا کر، اور دوسری عورت جنتی ہے. فرمایا وہ اپنے اس جرم کی سزا بھگتے گی جہنم کے اندر اور دوسری عورت جو ہے وہ جہنم. آپ اندازہ لگائیں، آپ نے وہ جو پہلے ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا کہ حسن خلق کی وجہ سے، اخلاق کے حسن کی وجہ سے رات کو کھڑے ہونے کا ثواب، دن کو روزہ رکھنے کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے، عورت ہو یا مرد. تو اسی طرح اسی کی تفسیر اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو رات کو کھڑی رہتی ہے اور اسی طرح پر دن کو روزہ رکھتی ہے لیکن لوگوں کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، پڑوسنوں کو تنگ کرتی ہے، وہ سزا پائے گی. اور یہ جو رات کو سو رہتی ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہے، باقی نمازیں پڑھتی ہے، فرمایا یہ جنت میں جائے گی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ کتنی بری چیز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس بات کو سمجھایا. اور اصل بات یہ ہے کہ اخلاقیات کی تعلیم دینے والے دنیا میں اور بھی بہت سارے گزرے ہیں، سقراط گزرا ہے، افلاطون گزرا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اس طریقے سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن ان میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق یہ ہے کہ وہ بات کرتے تھے اور عمل سے عاری تھے، عمل اس کے مطابق ان کا اپنا بھی نہ تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا اس سلسلہ میں، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، جھنجھوڑا ہے. اب یہ کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے جس کی خود اپنی زندگی فعل قول کے مطابق ہو؟ وہی کہہ سکتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، فرمایا کہ جربتمونی مرارا، تم نے کئی دفعہ میرا تجربہ کیا ہے، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق ہیں، الامین ہیں. تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد لوگوں کو کہا. اسی وجہ سے دوسرے معلمین اخلاق کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیجیے، ان کے سوانح عمریوں کو دیکھ لیجیے، ان کے ہاں کوئی ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کی وجہ سے وہ ہدایت پر آیا ہو یا اخلاقیات پر آیا ہو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شان، واقعہ یہ ہے کہ آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صفات کے ساتھ ہم پہچان ہی نہیں سکے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنا دیا. اللہ کی ذات تو خالق ہے، مالک ہے، اس کا تعارف اس حیثیت سے نہیں ہو سکا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، وہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی وہ کیا تھی؟ چھت میں کھجور کے پتے پڑے ہوئے ہیں اور جو ستون ہیں وہ کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے ہیں، اس کے نیچے مختلف طبقات بیٹھے ہوئے ہیں اور سب زیر تعلیم ہیں. معلم اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاقیات کی تھوڑی تعلیم دیتے تھے، آپ کا جو نصاب تعلیم تھا جامع تھا، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہ تھا جو آپ کے نصاب تعلیم میں داخل نہ ہو. ایک طرف ایک جماعت بیٹھی ہے، ابو بکر، عمر ہیں، عثمان والی ہیں، وہ فرما رواج بننے والے ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایک طرف طلحہ، زبیر، معاویہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں جو اہل الرائے و تدبیر ہیں، وہ بھی حضور سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سپہ سالار اعظم اپنے زمانے کے، ہر کوئی سپہ سالار اعظم تھا، ان کی جماعت ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک طرف ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، جو زہاد تھے، زاہد تھے، تارک دنیا تھے، عبادت گزار تھے، ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر رہی ہے. ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محدثین ہیں، فقہاء امت ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کر رہے ہیں. اتنا تعلیم کا نصاب، اتنا جامع، جس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجہ میں انہوں نے 60 لاکھ مربع میل پر کامیاب انداز سے اللہ کے حکم کے مطابق حکومت قائم کر کے دکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب گزرا کرتے تھے جنگل میں تو وہ اپنے آپ سے خطاب کر کے یوں کہا کرتے تھے، عمر تو انہی جنگلوں میں پھرا کرتا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تجھے باپ مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، آج لوگوں کی حکومت اتنی بڑی تو چلا رہا ہے اللہ کے حکم سے. یہ صفات کہاں سے آئیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجہ میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فرما روا جو بنے اور یہ حکومت چلانے کا انداز انہوں نے کہاں سیکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں تربیت پائی؟ عمر اور عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں تربیت پائی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، وہ سپہ سالار کن کی تعلیم سے بنے تھے؟ کنہوں نے ان کو سکھایا تھا؟ اور راتوں کو زندہ دار بننے والے، ساری ساری رات قیام کرنے والے، دنوں کو اللہ کی گویا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے، یہ جو زہد، تقوی، پرہیزگاری ان کے اندر آئی، عبادت گزاری کی عادت ان کے اندر آئی، یہ کہاں سے انہوں نے حاصل کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا آپ کا نصاب تعلیم صرف اخلاقیات پر ہی مبنی نہیں تھا، یہ سارے پہلو تھے. آج ہم مدارس کے اندر ایک نصاب چلاتے ہیں، بھئی مثلا نحو فن کی یہ کتاب ہوگی، صرف کی یہ کتاب ہوگی، تفسیر کی یہ کتاب ہوگی، فقہ کی یہ کتاب ہوگی، علم معانی کی یہ کتاب ہوگی، علم میراث کی یہ کتاب ہوگی، علم ادب کی یہ کتاب ہوگی. وہ اپنے نصاب کو جامع معنی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب تعلیم تو بہت ہی جامع تھا. کوئی دنیا کا مسئلہ, کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ تکمیل رہ گیا ہو, جس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائی. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, میں نے عرض کیا کہ واقعتاً ساری دنیا کے لوگ دانشور جمع ہو جائیں تو جو اللہ نے حضور کو صفات عطا فرمائی تھی, جو بلندی مقام عطا فرمایا تھا, اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے, اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. آپ اندازہ فرمائیں, ایک صحابی تھے, حضور کے اخلاقیات کے سلسلے میں بات عرض کرنے لگا ہوں, ان کا نام تھا ظاہر. تو احادیث میں آتا ہے کان دمیمن, دمیم کا معنی ہوتا ہے قبیح المنظر کریہ الصورہ, شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل بھدے تھے, بدصورت تھے, رنگ کالا تھا, لیکن حضور کے شدائی تھے, حضور کے عاشق تھے. اور وہ دیہات میں رہتے تھے, وہاں سے سامان لا کر مدینہ کی منڈی میں فروخت کیا کرتے تھے, اور جب وہاں سے آتے تو دیہات کی کچھ تحفے تحائف لے کر حضور کی خدمت میں آتے اور پیش کرتے, اور وہ جب جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کچھ چیزیں ان کو دے دیتے. تو آپ فرمایا کرتے تھے ان ظاہراً بادیتنا ونحن حاضرون, یہ ہمارا دیہات ہے, ہم اس کے شہر ہیں. پیار کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا دیہات ہے, دیہاتی چیزیں ہمیں لا کر دیتے ہیں, اور ہم اس کے لیے شہر ہیں, شہر کی کوئی چیزیں ہدیے کے طور پر دے دیتے. بالکل لوگوں میں اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں, میں نے کہا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بیچارہ ایسا. تو ایک دفعہ بازار میں حضور تشریف لے گئے منڈی میں, وہاں پر دیکھا وہ کھڑا اپنا سامان سودا بیچ رہا. آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ گئے اور پیچھے سے جا کر یوں اس کو اپنے دونوں بازوں میں لے لیا, اس طرح پیچھے سے دونوں بازوں میں لے لیا اور یوں فرمایا, بازوں میں لے کر حضرت ظاہر کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون ہے. وہ کہنے لگا ارسلنی من ہذا, کون ہے مجھے چھوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا کہ من یشتری ہذا العبد, میرا غلام ہے اس کو کون خریدتا ہے, اس کی آواز سنی تو پہلے چھڑانے کی کوشش میں تھا, اب حضور کے سینہ کے ساتھ اپنے جسم کو ملانے کی کوشش میں لگے, اور کہنے لگا کہ اذن تاجدنی واللہ قاصدن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے غلام کر کے بیچ رہے ہیں تو میں تو سودا کھوٹا ہوں, میرے پیسے کوئی نہیں دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لستا قاصدن, لستا بقاصدن, تو سودا کھوٹا نہیں ہے, اللہ کے ہاں تیری بڑی مقبولیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے شدائی نہ ہو. یہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا, اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک جگہ سارا قرآن حضور کی تعریف میں ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء رسل علیہ السلام جن کی تعریف کرتے چلے آئے, فرشتوں نے جن کی تعریف کی, لیکن ان کی ذات کا حال یہ ہے, ان کے اخلاق کا حال یہ ہے, بظاہر ایک چھوٹے سے آدمی کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک نابینا تو نہیں تھے, عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, ایک صحابی تھے, ان کی بینائی کافی کمزور ہو گئی, تو وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور وہ کسی دوسرے محلے میں رہتے تھے, اپنے محلے کی مسجد میں وہ امام بھی تھے, اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ بہت کمزور ہو گئی, میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, پڑھاتا ہوں مسجد میں, لیکن جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو میں وہاں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا, گھر میں مجھے مجبوراً نماز پڑھنی پڑتی ہے, تو آپ کسی وقت تشریف لائیں ہمارے گھر میں اور کسی ایک جگہ پر دو رکعت پڑھ دیں, میں اس جگہ کو برکت کے طور پر جائے نماز بنا لوں گا, جب میں نہ جا سکا کروں گا تو اس جگہ پر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیا کروں گا. اب ایک عام صحابی, آپ نے بھی کبھی نام نہیں سنا, صحابہ کے اندر بھی اتنے معروف نہیں تھے, اور بنائی بھی کمزور اور مسجد کے اندر امام لگے ہوئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے. یہ بات کہی فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور فرمایا کہ چلو ابو بکر عثمان کے گھر جانا ہے, عثمان کے گھر جانا ہے. چنانچہ وہ دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے, جا کر باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی. وہ حیران ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, انہوں نے اجازت دی, بڑے خوش ہوئے, اندر تشریف لائے. اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بغیر بتانے کے بغیر اطلاع کے تشریف لائیں گے. آپ کی بے تکلفی ساتھی سے دیکھ لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ سلام دعا ہوئی, خیر خیریت پوچھی, فرمایا کہاں نماز پڑھنی ہے. ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا, یہاں اگر پڑھ دیں. حضور نے وہاں دو نفر پڑھے اور جناب محلے کے اندر شور مچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. لوگ اکٹھے ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے کہ عثمان کے گھر حضور تشریف لائے, عثمان کے گھر حضور تشریف لائے. آج اگر کسی شخص کو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں. لیکن وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے کہ جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے تشریف لاتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے. اور کچھ وقتی طور پر تو ہو نہیں سکتا تھا, ایک خریزہ قسم کا حلوہ کہہ لیجیے یا کھانے کی چیز تھی, وہ قیمے کے اوپر وہ آٹا وغیرہ ڈال کر کے پکاتے تھے. انہوں نے جلدی سے وہ تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جتنے حضرات تشریف لائے تھے سب کو حضور نے اس کے اندر شریک کیا, تھوڑا تھوڑا سا انہیں تبرک کے طور پر لیا اور کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لیا. تو یہ ایک اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شخصیت, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں, لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے. اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ایک بظاہر دنیا کے اعتبار سے ایسا آدمی جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کے ہاں اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی بڑی. حبشہ سے ایک دفعہ سفارت آئی, کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود کرنے لگے. جیسے کسی کو اپنے بیٹھک میں بٹھا کر ہم گھر سے خود لاتے ہیں سامان, کبھی چائے لے آئے, کبھی کچھ اور لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمانی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو حاضر ہیں ہمیں آپ فرمائیں ہم اس خدمت کے لیے حاضر. فرمایا کہ نہیں, ان کی خدمت میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرے دوست وہاں گئے تھے تو ان کی انہوں نے خدمت کی تھی. آپ کو پتہ ہے نا مدینہ طیبہ کی ہجرت سے پہلے جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی. جب مکہ اس زمانے میں امن نہ تھا, امن کی جگہ نہیں تھی, بلکہ مقتل بنا ہوا تھا, قتل گاہ بنا ہوا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کو اجازت دی تھی کہ اگر ہجرت کر کے جاؤ تو وہ امن کی جگہ ہے. نجاشی بادشاہ امن اور عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. چنانچہ آپ کا خیال مبارک بالکل صحیح تھا, آپ کی رائے مبارک اور قول مبارک بالکل صحیح تھا. امن سکون ان کو ملا اور ان کی خدمت انہوں نے کی جو ان کو واپسی کے لیے لینے کے لیے گئے تھے. ان کو خائب و خاسر ہو کر کے واپس آنا پڑا, ناکام ہو کر واپس آنا پڑا. فرمایا جب میرے دوست وہاں گئے تھے تو انہوں نے خدمت کی تھی, اس لیے میں ان کی خدمت خود کرتا ہوں. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یہ بھری ہوئی تھی. اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اے ایمان والو تمہارے لیے, بلکہ سب کو خطاب ہے, تمہارے لیے میرے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ موجود, بہترین نمونہ موجود. ایک اور صحابی, ان کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, دستک دی, اندر سے آواز کوئی نہیں آئی. آپ ذرا منظر سامنے رکھیں کہ پیغمبر دو جہاں, سید الانبیاء والآخرین, ایک صحابی کے گھر پر کھڑے, دروازے پر کھڑے, دستک دی, سلام کہا, السلام علیکم, کوئی جواب نہیں سنا. پھر دوبارہ کہا تھوڑی دیر کے بعد, السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. پھر تیسری دفعہ کہا, السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. تو آپ نے فرمایا بھی یہ تھا اور عمل بھی یہ کیا کہ اس کے بعد پھر واپس ہو گئے. جب چند قدم آگے گئے تو وہ صحابی اندر سے نکل کر بھاگے حضور کے پیچھے اور جا کر چمٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسد اثر سے. آپ نے فرمایا کہ بھی میں نے تجھے سلام کہا تو نے جواب ہی نہیں دیا. وہ صحابہ کا عشق بھی عجیب تھا, ایک ہمارا عشق ہے پھوکا سا کھوکھلا سا, ایک ان کا عشق تھا. کہنے لگے جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جواب نہ دیا ہو. میں نے جواب دیا تھا لیکن آہستہ دیا تھا تاکہ آپ سنے نہیں. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں پہلی دفعہ ہی اونچی جواب دے دیتا تو پھر جو آپ نے دو دفعہ دوبارہ السلام علیکم کہہ کر کے مجھ پر سلامتی بھیجی وہ تو مجھے حاصل نہ ہوتی. میں نے آہستہ سلام کا جواب دیا, اگر میں اونچی کہہ دیتا تو آپ اس کے بعد تو سلام تھا نا کیا. السلام علیکم کیا مانا ہے؟ ایک ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ایک پیغمبر کی زبان سے نکلا, ایک ان صلات کا سکن لہم. ایک عورت بیچاری بہت غریب قسم کی عورت مسجد نبوی میں کبھی کبھی جھاڑو دیا کر دی, فوت ہو گئی, رات کا وقت تھا, دفن کر دیا صحابہ نے جنازہ پڑھ کر, حضور کو اطلاع نہ دی. تو آپ نے پوچھا کہ وہ مائی نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی. وہ میں غصے میں فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ نے اس انداز سے اس وجہ سے اطلاع نہ دی کہ اگر آپ کو اطلاع دیں گے تو آپ زحمت فرمائیں گے, رات کا وقت ہے, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. میں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے مجھے, اچھا اس کی قبر بتاؤ. قبر میں پہنچے, قبر تک صحابہ کرام ساتھ تھے, اور جب وہاں پر پہنچے تو نماز جنازہ پڑھی حضور نے, اور حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے نماز جنازہ میں نے پڑھی ہے کہ میری نماز جنازہ کی وجہ سے ان کو اندر سکون ملے گا. قرآن نے کہا ان صلاتک کا سکن لہم, آپ کا نماز پڑھنا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, ان کے لیے سکون کا ذریعہ. طلحہ بن برار رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے, یہ ابو داؤد شریف میں واقعہ آتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جتنے جانصار تھے, جتنے فدائی تھے, شدائی تھے, عشاق تھے, محبین تھے, آئے اپنی اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے. یہ ایک نوجوان جس کا نام طلحہ بن برا تھا, یہ بھی آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ فرمائیں تو میں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار, اب جو فرمائیں گے میں تعمیل کرنے کے لیے تیار. ایک تو ویسے ہی کہہ دینا ہوتا ہے, ایک اندر سے کہنا ہوتا ہے. یہ ویسے نہیں تھا, اندر سے تھا کہ آپ اگر نہیں جو بھی آپ مجھے ارشاد فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا. آپ نے امتحان لینا چاہا, اللہ نے دل میں ڈالا, فرمایا کہ اچھا ایسا کرو اپنے باپ کو قتل کر دو جا کر. وہ جناب بھاگنے لگا کیونکہ اس نے اوپر سے تو نہیں کہا تھا, اندر سے کہا تھا. آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا, فرمایا کہ تو کامیاب ہو گیا, میں باپ کو قتل کرنے کا حکم دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے, یہ تمہارا امتحان تھا, یہ تمہارا امتحان تھا. چنانچہ کچھ وقت گزرا, ان طلحہ بن برا کا محلہ دوسرا تھا, وہاں رہتے تھے, بیمار ہو گئے. اب شفا بیماری سب چیزیں اللہ کی قدرت میں, بیمار ہو گئے, بیماری بڑھ گئی اور بڑھ گئی اور بڑھ گئی, حتیٰ کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ آپ کا جانثار سچا عاشق وہ بیمار ہے, بستر عالت پر پڑا ہے. فرمایا چلو اس کے گھر چلتے, تیمارداری کے لیے آپ اس کے گھر تشریف لے گئے, صحابہ کرام بھی ساتھ. آپ نے حال احوال پوچھا, سلام کہا جاتے ہی اور احوال پوچھا, تسلی جیسے بیمار کو تسلی دینی ہوتی ہے, کچھ پڑھ کر پھونکا دم کیا. اس کے بعد ان کے گھر والوں کو ایک طرف کر کے کہا کہ علامتیں اور حالات کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ شاید اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ رات کے وقت میں فوت ہوئے مجھے ضرور اطلاع دینا، میں نماز جنازہ اس کی پڑھوں گا، میں نماز جنازہ اس کی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا، واپس تشریف لے آئے. ان کا رات کے وقت میں انتقال ہونے لگا آخری وقت میں، تو وہ بھی عجیب آدمی تھے. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا، گھر والوں کو بلا کر کہنے لگے، تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. ہاں جی، کیا ہے؟ کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد خود ہی جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا، حضور کو نہ بلانا. عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا. تو خیر، وہ فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، ان کی وصیت پر عمل کیا گیا. اور وصیت انہوں نے یہ کیوں کی، اس کی وجہ بھی بتائی. فرمایا کہ اگر حضور تشریف لائے، میری نماز جنازہ پڑھی، رات کا وقت ہے، راستے میں دشمنوں کے محلے ہیں، علاقہ ہے، تو میرا تو کام بن جائے گا، میرا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے حضور کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. رات کے وقت میں جب تشریف لائیں گے، راستے میں دشمنوں کا محلہ ہے، ہو سکتا ہے پوری امت کا نقصان ہوگا. اگر آپ میری جنازہ نہیں پڑھیں گے، چلو مجھے تو فائدہ وہ نہیں ملے گا نا، تو میں اپنے اس انفرادی فائدے کو امت کے فائدے پر قربان کرتا ہوں. فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت اطلاع ملی. جب صبح کے وقت اطلاع ملی تو آپ نے اظہار افسوس فرمایا اور فرمایا کہ چلو اس کے محلے میں جاتے ہیں. چنانچہ گئے، جا کر پوچھا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی. انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ انہوں نے وصیت کی تھی. تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان کو ایک صلہ دیا. وہ کیا دیا؟ صحابہ کرام کو ان کی قبر پر لے گئے اور ان کے لیے ایسی دعا کی کہ وہ نہ ابو بکر و عمر کے لیے کبھی کی تھی، نہ عثمان و علی کے لیے کبھی کی تھی. اور دعا کر رہے ہیں صحابہ، آمین کہہ رہے ہیں. دعا یہ کی، اللہم القی طرح تھا وان تتزہق الیہ وہو یزہق الیہ. اے اللہ، میرے طلحہ سے جب ملے اس انداز سے ملنا کہ آپ بھی مسکرا رہے ہوں اور وہ بھی ہنس رہا ہوں. انت تزہق الیہ وہو یزہق الیہ. اے اللہ، جب تو میرے طلحہ سے ملے تو اس انداز سے ملنا کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہنس پڑے، خوش ہو جائے، اور آپ کو اس کو دیکھ کر. سب صحابہ نے آمین کہی، اور یہ دعا اسی ایک صحابی کے لیے ان کے فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے ایسے ایسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، ایسے ایسے انداز سے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اور جانوں کو قربان کرنے والے تیار ہر وقت رہا کرتے تھے، کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور کی شخصیت کو کچھ سمجھا تو انہیں لوگوں نے سمجھا، ہم تو آپ کی ذات کو سمجھ نہیں سکے کیا تھے. اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی قدر کی، افعال کی قدر کی، حرکات و سکنات کی قدر کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے، آپ سویا کیسے کرتے تھے، بیٹھے کیسا کرتے تھے. ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، یہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے لیکن بزرگ بہت بڑے تھے. تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ پتہ نہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے وہ اس انداز سے چلا کرتے تھے کہ جیسے کوئی اوپر کی جگہ سے نیچے کو آ رہا ہو، قدم اٹھا اٹھا کر رکھا کرتے تھے، جیسے فوجی ہوتے ہیں نا، قدم جما کر رکھنا. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی، قوت بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی، تو آپ کا چلنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا. تو فرمایا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے. یہ عبدالعزیز دباغ بزرگ فرمانے لگے کہ کل ذرا جنگل میں آ جانا تمہیں میں چل کر دکھاؤں گا کیسے حضور چلا کرتے تھے. چنانچہ وہاں بزرگ آدمی تھے, لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا ہے, بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں انہوں نے, اور یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, فرمایا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو اس انداز سے چلنے میں نقل اتاری, دیکھنے والوں پر سکتا تاری ہو, دیکھنے والے مدہوش ہو گئے اور ان کی ہوش و حواس جو ہے وہ گویا کہ جواب دے گئے کہ اس وہ ایسی اس کے اندر جھلکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکتا. تو واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا, ایسا بنایا تھا. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, اپنی جگہ سمجھا کرتے تھے کہ جتنی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذات کے ساتھ ہے اتنی کسی سے نہیں. اور بالکل اسی طرح پر یہی بات حضرت بلال حبشی بھی سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جتنی حضور کو مجھ سے محبت ہے کسی کی ذات نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا حضرت ظاہر جن کو وہ منڈی کے اندر جا کر پکڑا تھا وہ نہیں یہ سمجھتے ہوں گے؟ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ جتنا تعلق, جتنا پیار اور جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذات کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں. اور واقعی بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت مرحمت فرمائیں. فرمایا جاؤ, اجازت ہے لیکن اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں. حضور نے اور کسی صحابی کو یہ بات نہیں فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور یہ کسی نہ کبھی حضرت ابو بکر سے یہ بات کہی اور نہ کبھی عثمان و علی سے یہ بات کہی. یہ ان کی خصوصیت, ہر صحابی کے ساتھ ایک خصوصی قسم کا تعلق, ایسا تعلق وہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذات کے ساتھ اس تعلق ہے, اتنا زیادہ اور کسی کے ساتھ نہیں. تو جن حضرات کے گھروں میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے وہ اپنی جگہ پر سمجھتے تھے, اور جن حضرات کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں. اور واقعہ یہ ہے کہ لوگ بھی جو صحابہ کرام تھے بالکل اسی طرح حضور کو سمجھا کرتے تھے جیسے ان کا والد ہو, جیسے کوئی اپنے والد سے چیز نہیں مانگ لیتا, بلا تکلف مانگ لیتے تھے اور حضور دے بھی دیتے تھے. وہ پیشہ ور مانگنے والے نہیں تھے. ابھی چند دن ہوئے حدیث پاک میں ہم پڑھ رہے تھے, یہ بچوں کو میں پڑھا رہا تھا, حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, آپ نے دے دیا, انہوں نے اور مانگا اور دے دیا, تیسری دفعہ پھر مانگا پھر دے دیا. فرمایا کہ حکیم یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کا مال, یہ اچھا خوش نما بھی ہے اور آدمی کو اچھا بھی لگتا ہے, میٹھا بھی ہے, لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جو اشراف نفس کے بغیر, نفس کی لالچ کے بغیر مل جائے اس میں کوئی حرج نہیں, اشراف نفس کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. حضور نے فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد پوری زندگی میں میں کبھی کسی سے نہیں لوں گا, آپ کے بعد کسی سے میں نہیں لوں گا. چنانچہ وہ پتہ نہیں کیوں وہ لیتے تھے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوگی, وہ شاید برکت کے لیے لیتے تھے کہ جیسے ان صحابی نے برکت کے طور پر آپ کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح لیتے ہوں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جب وہ آنے والے پیسے جو ہوتے تھے وہ تقسیم کیے صحابہ میں, حضرت حکیم بن حزام کو بلایا, تو میں تمہارے اسی میں اتنے پیسے آتے ہیں, نہیں میں نے حضور سے کہہ دیا تھا میں آپ کے بعد کس سے نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور کے اندر ان کو بلا کر کہا یہ پیسے لے لو, ان کہا جی میں نے حضور سے کہا تھا میں آپ کے بعد کس سے نہیں لوں گا, میں تو نہیں لیتا. انہوں نے لوگوں کہا گواہ رہنا میں نے ان کو دیے تھے, انہوں نے لیے نہیں, لیے ساری زندگی نہیں لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام میں ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. سوال کیا, میں نے عرض کیا کہ یہ بھکاری نہیں تھے, پیشہ ور مانگنے والے نہیں تھے, صحابی تھے, جیسے کوئی اولاد اپنے باپ سے مانگ لیتا ہے اس انداز سے مانگ. حضور نے فرمایا کہ بے ذرا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا تو ایک اور صحابی اٹھے, ان کا جی مجھے بھی کچھ ضرورت ہے, میرے پاس بھی کچھ نہیں. فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. ایک تیسرے اٹھے تو انہوں نے بھی یہی کہا. اتنے میں ایک صاحب آئے, اسی دوران انہوں نے چار ڈلیاں چاندی کی, کیا کہنا چاہیے, تقریباً دس دس بارہ بارہ تولہ ان کا وزن تھا ایک ایک ڈلی کا چاندی, موجودہ حساب سے دس بارہ تولے ایک ڈلی کا وزن تھا. جب آپ کے پاس وہ آئیں, آپ نے فرمایا کہ بھئی پہلے صاحب کون ہیں جنہوں نے کہا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے, فرمایا یہ تم لے لو. اور دوسرے نمبر پر کون تھے؟ وہ کھڑے ہوئے, فرمایا یہ تم لے لو. اور تیسرے نمبر پر کون تھے؟ وہ کھڑے ہوئے, فرمایا یہ تم لے لو. فرمایا اور کوئی ہے حاجت مند؟ یہ چوتھی ڈلی ہے. کوئی صحابی نہیں بولے, کوئی صحابی نہیں بولے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ مانگنے والے نہیں تھے, ضرورت مند تھے, واقعہ تھا ضرورت مند تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں اتنے بڑے ہوئے, اتنے فیاض. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیثہ فرماتے تھے کہ آپ کی زبان سے سوائے لا الہ الا اللہ کے لا کا لفظ کبھی نہیں نکلا. سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں تو لا آتا ہے نا, کسی نے کچھ مانگا ہو اس کا نہیں, یہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں فرمایا, کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. بعض دفعہ حضرت بلال کو فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کر, میرے نام پر قرضہ لے کر ان کو دے دو, میرے نام پر قرضہ لے کر اس کو. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا, آپ نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے, من ترک دینن فعلیہ ومن ترک مالن فلورثتہ او کما قال علیہ السلام, من ترک دینن فعلیہ ومن ترک مالن فلورثتہ. عجیب و غریب اعلان ہے. کبھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑے آدمی نے, بڑے سے بڑے لوگوں کے خیر خواہ نے یہ اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ کہ جتنے مسلمان ہیں ان میں کوئی شخص بھی فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو, جس نے اس سے قرضہ لینا تھا وہ مجھ سے آ کر لے لے. کس نے اعلان کیا آج تک؟ کسی مملکت کے سربراہ نے؟ دعوے تو بہت کرتے ہیں, بڑی بات. من ترک, من عموم کے لیے ہوتا ہے, جس نے بھی کسی سے قرضہ لینا ہو وہ مسلمان فوت ہو گیا, فعلیہ میرے ذمے ہے, آ کر مجھ سے لے رہے. ومن ترک مالن فلی ورثتی, اگر کوئی مال چھوڑ کر مر گیا ہے تو وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا, وہ میں نہیں لوں گا, وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں, کسی کے کام آ جانا, کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا. یہ جو حدیث ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں, یہ تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, یہ آپ کے اعمال ہیں, زندگی ہے, سیرت ہے, کردار ہے, آپ کا عمل ہے. تو جب قول کو تقویت حاصل ہو عمل سے وہ مؤثر ہوتا ہے, اگر قول کے پیچھے عمل کی تقویت نہ ہو وہ بے اثر ہوتا ہے, وہ بے اثر ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے آپ کی ذات اقدس کو اسی لیے بھیجا اور آپ نے یہ اعلان بھی ساتھ کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. آج کچھ اسی عنوان سے باتیں کچھ عرض کی گئی ہیں, دعا بھی کریں اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح وہ عبادات کیا کرتے تھے اسی طرح کا ہمیں بھی ذوق عطا فرما. جس طرح یا اللہ وہ باتیں فرمایا کرتے تھے یا اللہ اس کی اتباع کرنے کی، یا اللہ آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گھر بار کے اندر، گھر میں، باہر جہاں کہیں بھی آپ رہتے تھے، جو بھی آپ کا انداز تھا زندگی گزارنے کا، یا اللہ اسی انداز سے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آپ کی نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے روزوں کی طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح آپ ریاضتیں کرتے تھے اسی طرح پر یا اللہ ہمیں بھی ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ اعمال جن سے تو راضی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حضرات بھی یہاں پیار سے، محبت سے، شوق سے حضور کی باتیں، یا اللہ تیری باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا، اسے کہنا، سننا اس کو قبول و منظور فرما. قیامت کے دن یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی طرح یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جذبہ اور شوق پیدا فرما. حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ آپ کی محبت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے اعزاء و اقربا مسلمان بھائی بہنیں، بزرگ، والدین، اساتذہ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم اجمعین.
دل مغموم و محزون کو مسرور کر دے. دل مغموم و محزون کو مسرور کر دے. دل بے نور کو یا رب پر نور کر دے. دل بے نور کو یا رب پر نور کر دے. اسی آنکھ کی سلاسل جکڑا ہوا ہے دل گناہوں سے دل مظلوم کو مفرور کر دے گناہوں سے دل مظلوم کو مفرور کر دے گناہوں کے بھنور میں میری کشتی الجھ گئی گناہوں کے بھنور میں میری کشتی الجھ گئی مدد کر خدایا بچا لے یہاں دور کر دے مدد کر خدایا بچا لے یہاں سے دور کر دے اجڑی دل کی بستی تاریکیوں میں گھری اجڑی دل کی بستی اجڑی دل کی بستی کو مہنور کر دے اجڑی دل کی بستی کو مہنور کر دے دل مغموم محظوں کو مسرور کر دے دل بے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أصلح الله سبحانه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صلى الله تعالى
إن شاء الله after the remaining salat
the last lecture by Mufti Naif is going to be held, inshallah. Everybody is requested to stay, inshallah, as quickly as possible. As soon as we've done our salat, we will start that bayan, inshallah. Assalamu alaikum.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد The topic I was given was conflict resolution. A very interesting topic and relevant topic due to our tactlessness in trying to avoid conflict. Unfortunately, we as Muslims, we should feel ashamed that as Muslims, the Prophet ﷺ has taught us how to resolve conflict. And the Prophet ﷺ's whole life was about conflict resolution. And how unfortunate we are that we have not learned anything from the Prophet ﷺ's seerah, and how the Prophet ﷺ tried to resolve conflict. He would always try to mitigate conflict. Rasulullah ﷺ, we know, and we have heard, and most likely we have read as well, that when the Kaaba was under construction, and the difference of opinion rose as to who will place the Hajar al-Aswad in its location. So the tribes, they argued, they started arguments with one another that the honor belongs to us and this fortune should belong to us and nobody else. It was finally decided that the Prophet ﷺ would settle the matter. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came the next day, and we have heard, and there's no need for me to repeat it, that he took his chadar, he took his sheet, and he placed it on the floor, and he told the tribesmen to hold the corners, the respectable people. He told them to hold the corners, and he placed the Hajar al-Aswad with his own hands in its location. This was the Prophet ﷺ, and this was his method of conflict resolution, that he would mitigate any kind of conflict from the outset. In the Treaty of Hudaybiyah, the Prophet ﷺ's intent was to perform Umrah. The Treaty of Hudaybiyah, it took place in the 6th year of Hijri. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his intent was to perform Umrah, and he traveled to Makkah. Now this was not a small feat. Traveling to Makkah in those days was not something that was easily done. It took a long time. They didn't have modern day conveyances to travel to one location to another location in the blink of an eye. So in those days, it took a very long time. Preparations, the caravan would have to be stocked. Many factors would be considered before one would even undergo any kind of travel in those days. And the Prophet ﷺ, his intent was to do Umrah. And we know that this never happened, because the people of Makkah, they would disallow the Prophet ﷺ from performing the Umrah. Rasulullah ﷺ, he had a treaty drawn up between the people of Medina and the people of Makkah, which proved to be beneficial in many ways that the Sahaba could not see at the time. And in many ways that when we look at it now, this was the opportunity. And Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, he mentions that Islam enjoyed a massive influx of people accepting Islam, because they had the opportunity to witness firsthand the dealings and the character of the Muslims. And this is why people would accept Islam, because they saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they saw his dealings, they saw the companions and they saw his dealings, and they saw their dealings, and they were impressed by it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, now when once the treaty was drawn up, the first area of contention was the Prophet sallallahu alaihi wasallam's name. The name was an objection to the people of Makkah. They said Rasulullah had drawn up the treaty, and he said that this is the treaty between Rasulullah with the people of Makkah. So the people of Makkah, they said, and the person who was drawing up the treaty, his name was Suhail bin Amr, he said that, you know, this is our problem with you. Our problem with you is that you call yourself a messenger. You know, if we had called you a messenger, then we would have no problem. But our problem stems from this. Our problem stems from you calling yourself a messenger. We recognize you as Muhammad bin Abdullah. So Hazrat Ali radiallahu anhu was the scribe. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam addressed him and said that erase that area, erase that part. And Hazrat Ali radiallahu anhu declined, because he held the Prophet sallallahu alaihi wasallam in high regard, and he considered him a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, as he was. So Rasulullah himself, he asked the scribe that where it was written. He was Ummi, he was an illiterate. He could not read nor could he write. And he himself erased it. This was conflict resolution. Rasulullah could have exacerbated the whole situation. He could have made it difficult and said that, no, we will fight you here and now. But no, he didn't do that. And although the pact and treaty of Hudaybiyah, it looked unfair, it seemed unfair, it was even written in favor of the people of Makkah, but it benefited the Muslims. It benefited the Muslims. The whole life, lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was about conflict resolution. We don't have to look far. If we want to resolve conflict, look no further than the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Look no further than the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life and his lifestyle, and even the companions, even his companions. Conflict is something that plagues each and every individual. But many people, they don't have the tact to resolve those conflicts. We do not have the tact and the ability to resolve those conflicts. Rather, we make matters worse. And why do we do this? Because we are distant from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are very distant. We are away from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are very disconnected from his practice and from his methods and his methodologies. So this is why we cannot resolve conflicts. When in a masjid there are many people from many cultures that come to masajid. Many people from many cultures come to the masajid, and they will have dissimilar values. They will have different values. Their values will not be the same. The values of the people will not be the same. People were raised differently. We have all been raised differently. So there will be a difference of opinion. Now, if it's a difference of opinion in a matter that is related to deen, then that can be easily resolved by examining the Quran and the Sunnah. If it is a matter related to the world, that can also be resolved by looking into the Quran and Sunnah. Everything that we are presented with, we can look at the Quran and Sunnah, and we will find an example. When the Prophet ﷺ, when he departed from this world, a conflict arose. Where should he be buried? Immediately, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, he narrated a hadith that I have heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And look at what he does. He immediately defers to the tradition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He immediately says that this is what the Prophet said. And that's it. End of game with any kind of conflict. That this is what the Prophet said, that the Anbiya, they are buried. The Anbiya, the Prophets, they are buried where they have passed. And the conflict was resolved. So the Sahaba, they always turned to the Quran and Sunnah. And this is what the Quran says as well. That turn to the Quran, right? that whenever there is a conflict, then turn to the Quran. And you will find your answer. And we don't have the patience. We don't have the patience to do that. We have this, and this is a disease. This is a disease of the heart. It is not a disease where one is going to get sick and one is going to get, you know, a high fever and he will have to take medicine. This is a spiritual sickness that when someone says something or does something, we have a retaliatory attitude towards that person. We want to abuse him, we want to destroy him, we want to just eradicate him. This is what we want to do. But Allah subhanahu wa ta'ala says, idfa billati hiya ahsan. You know, when someone shows you a bad turn, you do good. When someone does bad, you do good. This is how one mitigates conflict. You do good towards that person. You don't say anything. You don't retaliate. You do not retaliate. And the Prophet had this quality. When did the Prophet ﷺ retaliate in any way? Whenever there was any kind of conflict, or there was, you know, the beginnings or the uprisings of a conflict, Rasulullah ﷺ would come and quell that. Rasulullah ﷺ would come immediately and he would say something, he would do something to quell that. Even if it meant that Rasulullah ﷺ himself was abused or mocked or ridiculed. But Rasulullah ﷺ had this ability to quell any kind of conflict. This is sunnah. This is the sunnah. As I mentioned in the Friday speech, that there is no such thing as a small sunnah. There is no such thing as a small sunnah. Each and every sunnah of the Prophet ﷺ we should consider as invaluable. And they are treasure troves. The sunnahs of the Prophet ﷺ, we should consider them as treasure troves. That if they are followed, if they are adopted, if they are inculcated, if we practice upon them, then truly we will see success. But if we look all around the world, we will see that the Muslims are fighting with one another. Because they have left the sunnah. They have left the sunnah of how to resolve conflict. We look at the masjids throughout North America, in Pakistan, in India, and we will see that people in the masjids are fighting. They have argument with one another. And unfortunately, this attitude has crept into our religious places of learning as well, our Islamic seminaries, with ulama as well, with scholars as well. They cannot resolve conflict. They cannot, because this is a spiritual disease. This is a spiritual disease that when conflict comes, we want to deal with it irrationally. We don't sit down and think. We don't sit down and rationally think that, okay, what should I do? We don't even go to the Quran, we don't go to the Sunnah, we don't address it that, well, let's look at the Prophet ﷺ and how he dealt with conflict. We don't look at any of that. We don't look at any of those things. All we look at is how we can just, you know, completely disgrace that person. Imam Abu Hanifa, a very great scholar. Imam Malik, a very great scholar. But they had the utmost respect for one another. They had the utmost respect for one another. Imam Malik in Medina, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, in Kufa. And Imam Abu Hanifa visited Medina. Now these are two great personalities of their time. Imam Abu Hanifa born 80 years after Hijrah. Imam Malik born 92 years after Hijrah. It was a 12-year gap between them. Imam Abu Hanifa was more senior. And they were the masters of jurisprudence of their time. They were masters in jurisprudence. Now we know that scholars will have divergent opinions. They will have a difference of opinion. And even now scholars have a difference of opinion. I remember a story, Maulana Yahya Kandelwi and Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. They were both great scholars of their time. Maulana Yahya was the teacher of Sheikh Zakaria, the author of Fazail Amal. and Maulana Khalid Ahmad Saharanpuri also was the teacher of Sheikh Zakaria. Both of them taught Sheikh Zakaria hadith. And Sheikh Zakaria himself was an exceptional individual, the likes that we have not seen, and quite possibly we will never see. So, in I believe it's Abbiti, where Maulana Yahya and Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, they had a difference of opinion in Qurbani. When a cow has seven shares in Qurbani. Now, once the shares are appointed, if there are extra shares left, right, let's say five shares are appointed, and there are extra shares left, so it was the opinion that all of them can participate and purchase one share, and that share, the sawab of it, the reward of it, would be received by the Prophet ﷺ, Isa alayhi salam. So all of them can participate and purchase one share. So if that one share costs $100, you know, five, six people can participate and purchase, and each one of them would get the reward. So Maulana Yahya, he did not allow this. Maulana Yahya did not allow this. It was not permissible according to the father of Sheikh Zakaria. But Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, he was of the opinion that it is allowed. That this is allowed, that one is, you know, five, six people can get together after the appointed shares are established. Five, six people can get together and purchase just one share, and that reward would go to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when the people would come to Sheikh Allama Yahya rahmatullah alayh, he would say that, you know what, my opinion is this, but go to Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, his opinion is more lenient. His opinion is a lot more lenient than mine. You go to him and you follow what he says. He could have easily said that, you know, my opinion is the most correct, and, you know, whatever anybody else says, then that's it. But they had respect for one another. And this is something that we don't have. We do not have respect, or true respect, for one another. We do not love each other as brothers, as true brothers. And this was the respect that Maulana Yahya had for Allama Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullah alayh. Both great scholars, but they would defer to one another for opinions. We don't have that quality. When Maulana Yahya, he would visit Maulana Ashraf Ali Thanwi. Maulana Ashraf Ali Thanwi was a very cautious scholar, a very cautious individual. And he would delay the iftar. He would delay the iftar 5 to 10 minutes. And when the iftar time comes, we just, you know, that's it, no holds barred, and we start eating. Right? No waiting, nothing. So, which is fine, there's nothing wrong with that. Your fast is still valid. You don't have to come to me after the end of the lecture and ask, do I have to repeat my fasts? No, your fast is still valid. But Maulana Ashraf Ali Thanwi, he would delay five to six minutes. And for suhoor, he would stop eating half hour to 45 minutes before. As opposed to Maulana Yahya. Maulana Yahya, he would end suhoor almost at azan. You know, it was as if, you know, and this is Maulana Zakaria commenting. He's saying that my father, you know, the Allahu Akbar would start, it would commence, the Allahu Akbar of the azan, and I would see my father, you know, stop eating then. And then when the iftar, you know, right when that Allahu Akbar went, you know, he would start eating. So Maulana Yahya, when he went to Thana Bhavan, where Maulana Ashraf Ali Thanwi was, you know, Maulana Yahya, when the suhoor, he would eat all the way to azan, and he would stop eating, and he would begin to eat when the azan would be called. So, and the murideen bichare, they would, you know, all the people that were with Maulana Ashraf Ali Thanwi, his students, they would just be looking at Maulana Yahya eating. They're like, what's going on? You know, he's eating, and we're waiting 5-6 minutes. But both these scholars had immense respect for one another, so they made a deal that, you know, I'm going to stop eating for suhoor 15 minutes before, and you know, you eat at the same time I eat during iftar. This was the respect, mutual respect with one another. There was this taking and giving. You know, they had this within themselves. They were both great scholars, and sometimes this becomes an azab. That ilm, knowledge, it gives one this ego, this pride and kibar. This is what it does. This is what knowledge does. And both of them great scholars, but they knew وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, that everyone who is knowledgeable, there's always someone more knowledgeable than that person, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. Our knowledge is nothing compared to anything. Our status is compared nothing to Allah subhanahu wa ta'ala. What we have in this world, it is nothing compared to what Allah subhanahu wa ta'ala has. Right? Our status is not considered by Allah subhanahu wa ta'ala at all. So then, why do we have this attitude? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would show exemplary patience. He would show amazing patience in the face of conflict. Amazing patience the Prophet sallallahu alaihi wasallam had. That when he was abused, I mean, people would come to him at one time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, just look at the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was distributing the booty of the battle. After the battle, the spoils of war, they were brought to the Messenger, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself would distribute. People accused the Prophet sallallahu alaihi wasallam that you are keeping something for yourself. You are keeping some. He is the Prophet. He is the Prophet. Even if he did keep something for himself, what is the matter with that? But they accused him that you are keeping something for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at that time. If I don't do haq, if I don't do justice, who will? He was the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. At that time, he also showed forbearance. He was angry, but he showed forbearance. Hilm. He showed hilm. This was the forbearance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He could have raised an issue. He could have told Hazrat Umar radiallahu anhu, because Hazrat Umar radiallahu anhu, his attitude was always, you know, let me be so I can chop off his neck. He could have deferred everything to Hazrat Umar radiallahu anhu. But instead, what did he do? Nothing. He didn't do anything. Because his purpose wasn't to disillusion people from Islam. His purpose wasn't to take people away from Islam, to make them into jamaats. And this is what we have become these days. We've become jamaats. And this is how people, they look at other people, that, oh, this person is part of this jamaat. This person is part of this jamaat, so there's something wrong with him. You don't look at the individual, you look at the people or the association that he's associated with. We don't look at the person. We don't want to discuss anything with the person. We want to look at who he associates with. Oh, he hangs out with that person, and he's not a good person. But you don't want to speak about him. You don't want to speak to him. You just want to malign and look for an excuse to ridicule him. And this is a very bad attitude. This is a spiritual sickness that we must correct. This is a spiritual sickness that we must correct. If any time there is a spiritual sickness that we feel is ailing us, that is bothering us, whether it is anger, whether it is pride, whether it is slandering, any of these anger, these are spiritual sicknesses. And we have to look at the hadith of the Prophet ﷺ to see how Rasulullah ﷺ dealt with spiritual sicknesses. That what is the cure for anger? This came in a psychiatric journal recently, that when a person is angry and he is standing, he should sit. If he is sitting, he should lie down. And we've come across this hadith, right? We've come across this hadith that the Prophet ﷺ mentioned. This is in a psychiatric journal written by the Psychiatric Association of the United States, that this is what people should do when they are angry. And the Prophet ﷺ told us 1400 years ago that this is the method. You want to be calm? If you want to be calm, then this is what you need to do. If you are standing, you sit down. Or do wudu. If that doesn't even work, this has been mentioned as well.
This has been mentioned as well, that wash. Of course, these people don't have a concept of what ablution is, but wash yourself. Think about something else. Rasulullah told us. He guided us in every conceivable way. Every conceivable way the Prophet ﷺ showed that how we can live in this world with one another. And it was all through, because the whole life of the Prophet ﷺ was conflict resolution. 13 years in Makkah, conflict resolution. How to resolve conflict. In Medina, conflict resolution. Why else did Islam prosper? Why else did Islam prosper? It prospered because of this. Rasulullah ﷺ would never initiate conflict. He was a strict follower and adherent of the Quran. Idfa billati hiya ahsan. This was the character of the Prophet ﷺ, that turned a bad turn with a good one. Someone does bad, you do good. And people will be attracted to Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us tawfiq and understanding. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.
Inshallah, everybody is requested to go downstairs. There is a light refreshment, and help yourself, inshallah. Jazakumullah khair.